بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل مثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے، کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 261 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے علی اصغر برومند۔ سامعین، آج منگل ہے، 1400 اردی بہشت 1400 ہجری شمسی مطابق 21 رمضان المبارک 1442 ہجری قمری اور 4 مئی 2021۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب نوٹ فرما لیں۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، اس کے بعد حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین ماہ رمضان کی مناسبت سے خصوصی پروگرام صبح رمضان سماعت فرمائیں گے۔ آج کے پروگرام میں امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کی شہادت کے حوالے سے گفتگو ہوگی، پھر تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا یادوں کے جھروکے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ سامعین، امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے یوم شہادت کی مناسبت سے ہم آپ تمام سامعین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت عرض کرتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، آپ ہماری نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے بھی سن سکتے ہیں۔ ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ کچھ ہی لمحات بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں وصی رسول خدا داماد حضرت مصطفیٰ امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے یوم شہادت کا غم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران گروپ 4+1 کے ساتھ مذاکرات میں پابندیوں کے مکمل خاتمے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان میں کرونا کی صورتحال بحرانی بتائی جا رہی ہے، اور صہیونی فوج نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامتی کارروائیاں دہرائے جانے کے خوف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور عراق سمیت دنیا کے مختلف ملکوں میں وصی رسول خدا داماد حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام کے یوم شہادت کا غم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ عاشقان ولایت و امامت کے پروانوں نے دوسری شب قدر و مولا متقیان کی شب شہادت کی مناسبت سے طبی اور حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھتے ہوئے ایران کے سبھی چھوٹے بڑے شہروں کی مساجد اور امام بارگاہوں اور حرمہ اہل بیت علیہ السلام کے اطراف میں جمع ہو کر اپنے معبود کے حضور عبادت اور دعا و مناجات میں بسر کرنے کے ساتھ ساتھ مولا الموحدین امیر المومنین علی علیہ السلام کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے عزاداری و سینہ زنی بھی کی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ تہران گروپ 4+1 کے ساتھ مذاکرات میں پابندیوں کے مکمل خاتمے پر ڈٹا ہوا ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادے نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران کی حتمی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ قرارداد 2231 کے تحت ایٹمی سمجھوتے میں پوری طرح واپس آئے اور معاہدے کی ایک ایک لفظ پر عمل کرے۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ہمیں کوئی جلدی ہے اور نہ ہی ہم مذاکرات کو طول دینے کے کھیل میں شامل ہوں گے، بلکہ امریکہ کو بیک وقت پوری طرح ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنا پڑے گا اور ہم اس کی واپسی کی سچائی کو پرکھیں گے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ وزیر خارجہ محمد جواد ظریف کے علاقے کے دورے کا ویانا میں ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے مذاکرات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جواد ظریف کا خلیج فارس کے علاقے کے ممالک کا دورہ رمضان ڈیموکریسی کے تناظر میں انجام پایا ہے، اور اس دورے کا سلسلہ تمام اسلامی ممالک تک جاری رہ سکتا ہے۔ خطیب زادے نے ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں شائع ہونے والی خبروں کے بارے میں کہا کہ قیدیوں کا موضوع ایک انسانی موضوع ہے، اور اس پر ایٹمی سمجھوتے یا دیگر مسائل سے بالاتر ہو کر غور کیا گیا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ جنرل شہید قاسم سلیمانی دشمنوں کے خلاف کئی کامیابیوں کے ذریعے تھے۔ اسلامی جمہوری ایران کی عدلیہ کے سربراہ سید ابراہیم رئیسی کا کہنا ہے کہ جنرل شہید قاسم سلیمانی دشمنوں کے خلاف کئی کامیابیوں کے ذریعے تھے۔ پیر کے روز عدلیہ کی اعلیٰ کونسل کی ہفتہ وار اجلاس سے خطاب میں سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ جنرل قاسم سلیمانی ایک مؤثر اور توانا شخصیت کے مالک تھے، اور انہوں نے عالم اسلام میں کئی قابل قدر اور توانا افراد کی تربیت کی۔ انہوں نے کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی ایک قابل کمانڈر تھے، اور عالم اسلام میں انہوں نے متعدد قابل افراد کی تربیت کی، اور وہ دشمنوں کے خلاف کامیابیوں کا مرکز اور ذریعہ تھے۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی سپاہ پاسداران کے قدس بریگیڈ کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر ابو مہدی المہندس کو 3 جنوری 2020 کو امریکی دہشت گردوں نے بغداد ایئرپورٹ کے قریب ایک بزدلانہ حملہ کر کے شہید کر دیا تھا۔ ایران میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت کم ہو گئی ہے۔ ایرانی وزارت صحت نے پیر کو ایک بیان جاری کر کے بتایا ہے کہ پیر کے دن تک کرونا سے 20,732 افراد متاثر ہوئے، جن میں سے 3,009 افراد کو ہسپتالوں میں داخل کیا گیا اور بقیہ کو اپنے گھروں میں قرنطینے میں رہنے کی ہدایت دی گئی۔ اس دوران کرونا کے مزید 391 مریض انتقال کر گئے۔ ایرانی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک ایران میں 10,26,369 افراد کو کرونا ویکسین کا پہلا ڈوز لگایا جا چکا ہے، جبکہ 2,25,530 افراد کرونا ویکسین کا دوسرا ڈوز بھی لے چکے ہیں۔ ہندوستان میں کرونا سے متاثرین اور اموات میں معمولی کمی کا مشاہدہ کیا گیا ہے، لیکن حالات اب بھی بحرانی بتائے جاتے ہیں۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ پیر کے دن تک 3,68,147 نئے مریضوں اور 3,417 اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ اتوار کو کرونا کے نئے مریضوں کی تعداد 3,92,452 نئے مریضوں اور اموات 3,689 بتائی گئی تھیں۔ پاکستان میں بھی کرونا کی تیسری لہر جاری ہے، اور بعض شہروں میں سختیاں بڑھائے جانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں کے مطابق سندھ حکومت نے کراچی کے بعض علاقوں اور حیدرآباد میں سختیاں بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ کووڈ ٹاسک فورس کے اجلاس میں کیا گیا۔ ادھر لاہور میں کرونا کو کنٹرول کرنے کے لیے سختیاں جاری ہیں، اور ماسک نہ لگانے اور جسمانی دوری برقرار نہ رکھنے پر درجنوں افراد پر جرمانہ کیا گیا ہے، اور متعدد افراد کے خلاف مقدمات قائم کیے گئے ہیں۔ صہیونی فوج نے غرب اردن میں فلسطینیوں کی استقامتی کارروائیاں دہرائے جانے کے خوف سے ہائی الرٹ جاری کر دیا ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حلقوں کو یہ خوف لاحق ہے کہ زہترہ چیک پوسٹ پر ہونے والی کارروائی فلسطینی استقامتی فورسز کی آخری کارروائی نہیں ہوگی، بلکہ اسے دہرایا بھی جا سکتا ہے۔ اسی بنا پر اس غاصب حکومت نے غرب اردن کے مختلف علاقوں میں اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھا دی ہے۔ اتوار کو زہترہ چیک پوسٹ پر فلسطینیوں کی جانب سے کی جانے والی کارروائی میں 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہو گئے تھے، جن میں 2 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ صہیونی ذرائع ابلاغ نے اتوار کی رات مغربی رام اللہ کے بنیامین یہودی کالونی میں ایک بم دھماکہ ہونے کی خبر دی تھی۔ تحریک حماس اور جہاد اسلامی فلسطین نے اس کارروائی کو فلسطینیوں کے خلاف صہیونی حکومت کے جارحانہ اقدامات کا جواب قرار دیا ہے۔ امریکی فوجیوں کی میزبانی کرنے والے بغداد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 2 راکٹ فائر کیے گئے۔ 10 دنوں کے اندر اس طرح کا یہ دوسرا حملہ ہے۔ عراقی فوجی ذرائع کا کہنا ہے کہ عراق میں امریکی فوجیوں کی سیکیورٹی کے لیے تعینات سی ریم کاؤنٹر ڈیفنس سسٹم نے ایک راکٹ کو ایئرپورٹ کے نزدیک سرنگوں کر دیا۔ ابھی تک کسی بھی گروہ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، لیکن امریکی فوج کا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے، اور ناظرین آج ہم اس پروگرام میں فلسطین کے حالات کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں تہران اسٹوڈیو سے ٹیلی فون لائن کے ذریعے ممتاز تجزیہ نگار راشد عباس نقوی، اور ممبئی سے اسکائپ کے ذریعے ہندوستان کے ممتاز سماجی کارکن اور فلسطینی امور کے ماہر فیروز میٹھی بوروالا صاحب حصہ لیں گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ میٹھی بوروالا صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہو گیا ہے، تو آئیے ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی فیروز صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، ادھر گزشتہ چند دنوں سے فلسطین کے حالات بحرانی ہیں۔ صہیونی فوجیوں نے پیر کو بھی مختلف علاقوں میں فلسطینیوں پر حملے کیے ہیں، اور فلسطین کی نئی جو صورتحال ہے وہ بہت تیزی کے ساتھ اتنی بحرانی ہو رہی ہے کہ فلسطین کے سابق وزیر اعظم نے حکومت کو خبردار کیا ہے کہ حالات اگر اسی نہج پر آگے بڑھتے رہے تو نئی فلسطینی انتفاضہ شروع ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت فلسطین کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
یہ بات ایک دم صحیح ہے ان کی انالیسس کہ بیسیکلی پیلسٹائن میں اتنا بڑا کرائسس آ چکا ہے، کیونکہ ایک بات ہے کہ پیلسٹین عوام یہ دیکھ رہی کہ جو عرب ملک ہے ان میں سے زیادہ کر کے جو پاورفل گلف کنٹریز ہے، سعودی، یو اے ای، بحرین وغیرہ وغیرہ، وہ تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ چلے گئے۔ یہ بہت بڑا بیٹریل۔ اس کے ساتھ پیلسٹین لیڈرشپ کا بھی کولیپس ہے، کیونکہ پچھلے کچھ مہینوں سے کچھ خاص موومنٹ آندولن ہی نہیں ہو رہا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں یہ، اور اسرائیل کی طرف سے ان کی جو آرمی جو سیکورٹی فورسز ہے وہ گھروں میں سے 30 جروسلم کے گھروں میں سے پیلسٹین کو نکالتی جا رہی ہے۔ تو اگر لیڈرشپ کوئی کام نہیں کرے گی تو پیلسٹین جو عوام ہے وہ ابھی سڑکوں پہ آ گئی، اور اتنا فرسٹریشن ہے پیلسٹائن میں، کیونکہ ایک پورا سماج جکڑ چکا ہے۔ وہ الیکشنز کی بات ہو رہی ہے، پاور پلے کی بات ہو رہی ہے، مگر اسرائیل پیلسٹائن کا لبریشن کا جو مدعا ہے اس کے بارے میں کیا ہو رہا ہے؟ تو ابھی عوام پھر سے انتفاضہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اسی میں امید ہے کہ وہیں سے لبریشن آئے گا۔
بہت بہت شکریہ، ہم دوبارہ آئیں گے آپ کی طرف۔ اور ناظرین، ٹیلی فون لائن کے ذریعے ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں مقیم برصغیر کے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی صاحب سے۔ نقوی صاحب، السلام علیکم۔ نقوی صاحب، اس وقت پورے غرب اردن اور بیت المقدس میں حالات بحرانی بتائے جاتے ہیں۔ ایک طرف مقبوضہ فلسطین میں صہیونی اہداف پر تسلسل کے ساتھ حملے ہیں، اور دوسری طرف فلسطینی عوام پر صہیونی فوجیوں کے حملے ہیں۔ 2 دن میں درجنوں فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ ایک فلسطینی خاتون کی شہادت واقع ہو گئی ہے۔ یہ صورتحال فلسطین کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت اسرائیل غاصب صہیونی حکومت جس سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی اور اخلاقی بحران میں مبتلا ہے اس کے نتائج میں سمجھتا ہوں کہ سامنے آنا شروع ہو گئے. اور اس کے دو طرح کے نتائج ہیں. ایک نتائج نتیجے میں سے خود فلسطینیوں کا مورال جو ہے وہ اس وقت بہت اوپر ہے، دوسری طرف خود غاصب صہیونی فوجیوں کی جو صورتحال ہے ان کا مورال ڈاؤن ہے اور بوکھلاہٹ کا شکار ہے. اور ایک خوف کی کیفیت میں مبتلا ہے. آپ دیکھیں فوج اس وقت لڑتی ہے کہ جب اس کے پیچھے حکومت ہو، عوام ہو، ایک حمایت ہو. اس وقت اسرائیل تو جس دور سے گزر رہا ہے، چار انتخابات ہو چکے ہیں، کوئی وزیر اعظم نہیں بن رہا، کوئی کابینہ تشکیل نہیں پا رہی، اور وہ نیتن یاہو کے جو اس وقت اسرائیل کے لیے ایک علامت بن چکا ہے، پہچان بن چکا ہے، اس کی صورتحال یہ ہے کہ اگر وہ وزیر اعظم نہیں بن پاتا تو وہ اپنے جرائم کی وجہ سے اس کا تو مستقبل جیل میں نظر آ رہا ہے. تو اخلاقی لحاظ سے بھی، سیکیورٹی کے عنوان سے بھی اس وقت شدید بحران ہے اسرائیل میں، اور بالخصوص یہ جو پچھلا ہفتہ دو ہفتے گزرے ہیں اس کے اندر جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا، مسلسل ایسے حملے ہوئے ہیں کہ جو اس نوعیت کے تھے کہ جس کے لیے کوئی توقع نہیں کر رہا تھا. بالخصوص آپ اس زاویے سے دیکھیں نا کہ اسرائیلی فلسطینیوں کی طرح نہیں ہے کہ مشکلات کو برداشت کرے. وہ لائے گئے تھے اس ارض فلسطین پہ ایک بہشت موعود کی، جسے کہتے ہیں نا، علامت کے طور پہ، یا اس کا ایک سب باغ دکھایا گیا تھا ان کو دنیا بھر سے. انہوں نے زائنسٹ کو، یہودیوں کو اکٹھا کیا کہ آپ کو ہم ایک بہشت موعود میں لے کے جا رہے ہیں جہاں پہ آسانیاں ہوں گی، جہاں پہ کچھ نہیں ہوگا، آپ کے لیے ہر چیز مہیا ہوگی، ایسی ہوگی، ایسا صحت کا نظام ہوگا. اب دیکھیں کرونا نے کیا مسائل پیدا کر دیے. سیکیورٹی کی یہ صورت حال ہے کہ آئرن ٹوم بس نام کا رہ گیا ہے. غزہ جیسے علاقے سے کوئی ایسا مضبوط میزائلی سسٹم بھی نہیں ہے، وہاں سے 36 میزائل آتے ہیں، 6 سے زیادہ جو ہے وہ آئرن ٹوم ان کو نہیں روک سکتا. اب صورت حال یہ ہے کہ ہر اسرائیلی اپنے آپ کو اپنے گھر کے اندر غیر محفوظ سمجھ رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ غرب اردن کے اندر اس وقت جو فلسطینیوں کی تحریک ہے وہ اپنے عروج کی طرف جا رہی ہے، یعنی ابھی دوسرا غزہ بننے کی طرف جا رہا ہے غرب اردن. اور اگر غرب اردن کے اندر یہی تحریک جو رمضان کی وجہ سے بالخصوص اس میں اور شدت آ رہی ہے، اگر اس میں کنٹینیوٹی ہوتی ہے اور وہ غزہ کے ساتھ مل کے اگر یہ مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر تو اسرائیل کے لیے وہ صورتحال بن جائے گی کہ اس کے لیے کنٹرول نہیں ہوگا. وہ اپنا سیاسی نظام بکھرا ہوا، اقتصادی نظام بکھرا ہوا، ادھر سے خود فلسطینی موومنٹ یا جس کو کہا جا رہا ہے کہ نئے انتفاضے کا امکان ہے، اگر وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر یہ حکومت کہاں جائے گی؟ پھر تو وہ سید حسن نصر اللہ والی بات سامنے آ رہی ہے، یہ تو مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ثابت ہو رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ جناب فیروز صاحب. گزشتہ دنوں مقبوضہ فلسطین میں مختلف حساس مراکز میں آگ لگنے کے واقعات تسلسل کے ساتھ رونما ہوئے ہیں، بعض جگہوں پر دھماکے بھی سنے گئے ہیں. گزشتہ روز بن گورین ہوائی اڈے کے قریب بہت ہی بھیانک آگ لگی. اس سے پہلے حیفا میں صہیونی آئل ریفائنری اور بعض دیگر حساس علاقوں میں آگ لگنے کے واقعات ریکارڈ کیے گئے. بعض رپورٹوں میں آگ لگنے کے ان واقعات کو سائبر اٹیک کا نتیجہ قرار دیا گیا ہے. اس درمیان ڈیمونا مرکز میں میزائل حملے کی بھی خبریں ملی. صہیونی حکومت نے ان سبھی حملوں اور واقعات کو چھپانے کی کوشش کی ہے. ان حملوں کو چھپانے کے محرکات کیا ہیں؟
بیسیکلی اسرائیل نے اپنے آپ کو جو ایک سیکیورٹی سٹیٹ اور ایک دم اٹیکنگ ایک پاگل کتا جیسے ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے یہ بات بولی بھی ہے، تو وہ پوری امیج ہی 2006 کے بعد ختم ہوتی جا رہی ہے. جب سے انہوں نے حزب اللہ پہ 2006 میں حملہ کیا تھا، 20,000 کی اسرائیلی آرمی ٹینک، ایئر فورس، نیول اٹیک انہوں نے کیا تھا، اور 34 ڈیز کے جنگ کے بعد حزب اللہ نے ان کو بارڈر پہ روک دیا. اور وہ صرف حزب اللہ نہیں تھا، پورا لیبنیز نیشنل ریزسٹنس لیڈ بائے حزب اللہ. اسی ٹائم یہ طے ہو چکا تھا کہ ملٹری سولوشن تو اسرائیل کے ہاتھ سے باہر چلی گئی. یہ باتیں ابھی اسرائیل اپنی ملٹری کو لے کر لوگوں کو، مطلب دوسرے دیشوں کو ہرانا یا پولیٹیکل سولوشن لانا، وہ دن جا چکے. اس کے بعد جو اسرائیل کی اسٹریٹجی رہی کہ انہوں نے بعد میں سیریا اور ایران پہ لگاتار پریشر کہ وہ نیوکلیئر بمب بنا رہا ہے، ٹیررسٹ ہے وغیرہ وغیرہ، وہ سب دوسری جو باتیں تھی. اور 2009 سے جو پوری پلاننگ ہو رہی کہ ابھی سیریا کو ختم کیا جائے اور یا بشر الاسد کو یہ پورے لڑائی سے باہر نکالا جائے، تو ایک وار بڑی لانچ کی گئی جس میں اسرائیل سے لے کر سعودی، ترکی، نیٹو فورسز، یو ایس، یو کے، فرانس سب لگے. ابھی اس کے بعد جو ایران پہ لگاتار حملے ہوئے تو کہیں نہ کہیں تو اس کے جواب آنے والے تھے. ایران اور سیریا اس کا جواب، اور جو باقی ریزنس ہے وہ वो उसका जवाब इराक में भी दे रहे हैं, यमन में भी दे रहे हैं, सीरिया ने बहुत सहे अटैक, और अभी जो डिमोना पे जो हमला हुआ है, जो S-200 मिसाइल अटैक हुआ है, जो सीरिया से मिसाइल टारगेट किया गया था, वो एक वार्निंग था इसराइल को कि भाई अभी तुम्हारा डिमोना न्यूक्लियर प्लांट भी महफूज नहीं, वो समझ ली ठीक है, हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं। तो जो आक्रमण जो अटैक्स बेसिकली इसराइल की तरफ से हुए, अभी उसके जवाब काफी दिनों से जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है वो भी इसराइल के अंदर जाके भी दे रहे हैं। ये अभी इसराइल को समझना होगा कि एक इंतफादा फिलिस्तीन के अंदर से भी खड़ा हो रहा है, जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है कहीं ना कहीं भी सऊदी को भी ईरान के साथ बात करनी पड़ी है, सऊदी अभी यमन से निकलने की बात कर रहा है, अफगानिस्तान से भी अभी अमेरिका का विड्रॉल होना है, सीरिया को भी जकड़ के रखा है, मगर रियलिटी है कि जो रेजिस्टेंस ब्लॉक है यमन, ईरान, इराक, सीरिया, लेबनान और पैलेस्टाइन, ये ब्लॉक अभी और मजबूत होते जा रहा है डिस्पाइट द बिट्रेयल ऑफ यूएई एंड सऊदी, उसके बावजूद ये ब्लॉक अभी बहुत मजबूत हो रहा है, और ये ब्लॉक है जो पैलेस्टाइन की आजादी का ये जो पिलर है। तो इसराइल इज इन अ टोटल क्राइसिस, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिका विड्रॉल मोड में है, अमेरिका इज अगेन ये सेटलमेंट होना ही ईरान को लेकर जो न्यूक्लियर डील का सवाल है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो रहे रीजन में हो रहे हैं, इसराइल उसको रोकने की कोशिश कर रहा है
जी जी,
मगर वो अभी पॉलिटिकली भी फेल हो रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, इसी के साथ हम फिरोज मीठी बोरवाला साहब के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बता दें कि यौम उल कुस तक इंशाल्लाह हम चंद और प्रोग्रामों में फलस्तीन के बारे में गुफ्तगू करेंगे। यकीनन आलमी यौम कुस ने फलस्तीनी तहरीक को महमेज करने में और मसला फलस्तीन को जिंदा करने में बुनियादी किरदार अदा किया है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं, खुदा हाफिज।
سامعین، ابھی آپ حالات حاضرہ پر مبنی پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے، اور سامعین اب سماعت فرمائیے ماہ رمضان المبارک کی مناسبت سے ہمارا سلسلہ وار خصوصی پروگرام صبح رمضان، جس میں یوم علی شہادت امام علی علیہ السلام کی مناسبت سے گفتگو ہوگی، اور سامعین اس کے بعد پیش کیا جائے گا تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے، اور آج کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی۔ تو سماعت فرمائیے پروگرام صبح رمضان، اور حسین تقوی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
رمضان رمضان يا شهر الغفران، رمضان رمضان يا شهر الغفران۔
سامعین، ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سلسلے وار خصوصی پروگرام صبح رمضان کی 21ویں کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔
دنیا سے چل بسا ہے غم خار مصطفیٰ کا، دنیا سے چل بسا ہے غم خار مصطفیٰ کا۔
یہ سامعین پروگرام صبح رمضان میں اب سماعت فرمائیے ماہ مبارک رمضان کے 21ویں دن کی دعا، اور اس دعا کا اردو ترجمہ۔
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اجعل لي فيهم من إلهم مرضاتك دليلا ولا تجعل للشيطان فيهم علي سبيلا واجعل الجنة لي منزلا ومقيلا يوم قاضيا حوام اجيت قلبي برحمتك يوم أرحم الراحمين.
شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحیم ہے. بار الہ اس مہینے میں میرے لیے اپنی خوشنودی کی طرف رہنما عطا فرما اور اس مہینے میں شیطان کے لیے میری طرف آنے کا کوئی راستہ نہ قرار دے اور بہشت بری کو میرے لیے آرام گاہ اور فروغہ قرار دے اے طلبکاروں کی حاجتوں کو پورا کرنے والے. سامعین, ماہ مبارک رمضان کی 21ویں تاریخ ہے. روزے شہادت امیر المومنین حضرت امام علی علیہ السلام. سامعین, اس دن کی مناسبت سے ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے پاکستان کے ممتاز عالم دین مولانا سید واجد علی رضوی صاحب کو. تو آئیے ان کے بیانات سے مستفیض ہوتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد. روز شہادت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کی آیت نمبر 207 میں, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ. اور کچھ لوگ اپنی جان خدا کی خوشنودی کے بدلے بیچ دیتے ہیں اور خدا اپنے بندوں پر مہربان ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کہ اہل سنت کے مشہور مفسر ثعلبی بھی کہتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام نے ہجرت کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا تو اپنے قرضوں کی ادائیگی اور موجود امانتوں کی واپسی کے لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی جگہ مقرر کیا. اور جس رات آپ غار سور کی طرف جانا چاہتے تھے اس رات مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے آپ کے گھر کا چاروں طرف سے محاصرہ کیے ہوئے تھے. آپ نے مولا علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کے بستر پر لیٹ جائیں, اپنی مخصوص سبز رنگ کی چادر انہیں اوڑھنے کو دی. اس وقت خدا نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی کی کہ میں نے تم دونوں کے درمیان بھائی چارہ اور اخوت قائم کی ہے اور تم میں سے ایک کی عمر کو زیادہ مقرر کیا ہے, تو تم میں سے کون ہے جو ایثار کرتے ہوئے دوسرے کی زندگی کو اپنی حیات پر ترجیح دے؟ ان میں سے کوئی بھی اس کے لیے تیار نہ ہوا. تو اللہ نے وحی نازل کی کہ اس وقت علی میرے پیغمبر کے بستر پر سوئے ہوئے ہیں اور وہ تیار ہیں کہ اپنی جان ان پر قربان کر دیں. اب تم زمین پر جاؤ اور ان کے محافظ و نگہبان بن جاؤ. تو اس وقت جبرائیل مولا علی کے سرحانے آئے, میکائیل پاؤں کی طرف بیٹھے. تو جبرائیل کہہ رہے تھے, سبحان اللہ, آفرین آفرین آپ پر اے علی ابن ابی طالب, کہ خدا آپ کے ذریعے فرشتوں پر فخر و مباحات کر رہا ہے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اسی بنا پر وہ تاریخی رات لیلۃ المبید کے نام سے مشہور ہو گئی. یہ وہ آیت جو مولا علی کی شان میں کہ مولا کی ایثارگری کو بھی بیان فرما رہی ہے، مولا کی شجاعت کو بھی بیان فرما رہی ہے کہ کس طرح مولا رسول خدا کی جان بچانے کے لیے اللہ کے حکم سے، رسول کے حکم سے رسول کے بستر پر سو گئے۔ اسی طرح ابن ابی الحدید معتزلی نے شرح نہج البلاغہ میں لکھا کہ حضرت علی کے پیغمبر کے بستر پر سونے کا یہ واقعہ تواتر سے ثابت ہے اور اس کا انکار غیر مسلموں اور کم ذہن لوگوں کے علاوہ کوئی نہیں کرتا، اور یہ آیت مولا علی کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے جس کا ذکر اکثر اسلامی کتب میں بھی آیا ہے۔ ہاں عزیزو، مولا علی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی کہ کس طرح مولا علی نے ایثار، کس طرح جانفشانی، کس طرح اللہ کے رسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کو تیار ہے مولا علی۔ وہ شخصیت مولا کی، یہ صفت جو مولا علی کے پاس ہے، یہ انبیاء کی صفت ہے، یہ پیغمبروں کی صفت ہے، یہ اولیاء خدا کی صفت ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی ابراہیم نمرود کے مقابل، کبھی موسیٰ فرعون کے مقابل، کبھی نوح قوم سرکش کے مقابل کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اور امام کی شرائط میں سے بھی ایک اہم شرط یہ ہے کہ وہ بہادر ہو، شجاع ہو، کیونکہ اس کو اللہ کے دین کی حفاظت کرنی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کے شان میں فرماتے ہیں، آپ کی شجاعت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ علی شجاع ترین ثابت قدم رہنے والے اور طاقتور ترین شخص ہیں۔ اور روایت میں کہ رسول خدا نے ایک اور جگہ فرمایا کہ میرے اصحاب کے اعمال کو ایک ترازو میں رکھ دیا جائے اور علی کی دلاوری اور شجاعت کو دوسرے ترازو میں، تو یقیناً علی کی برتری، علی کی بہادری، علی کی شجاعت ہی بھاری نظر آئے گی۔ مولا علی شجاع ہیں، ایک ہی ضرب سے دشمن کا کام تمام کر دیتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مولا علی کی شجاعت کے بارے میں کہ علی سیف اللہ علی اعدائہ، علی اللہ کی تلوار ہے جو اللہ کے دشمنوں پر چلائی جاتی ہے۔ مولا علی اکثر پا پیادہ جنگ لڑتے تھے۔ ایک دن مولا سے سوال کر لیا گیا کہ آپ اس پر سوار ہو کر، گھوڑے پر سوار ہو کر جنگ کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا اسب یا گھوڑا دو وقت میں کام آتا ہے، یا دشمن کا پیچھا کرنے کے لیے، یا خود میدان سے بھاگنے کے لیے، فرار کرنے کے لیے۔ نہ میں کسی بھاگتے دشمن کا پیچھا کرتا ہوں اور نہ خود میدان سے فرار کرتا ہوں، بس مجھے گھوڑے کی کیا ضرورت، مجھے اسب پر سوار ہونے کی کیا ضرورت۔ بہت ہی عجیب شجاعت ہے میرے مولا کی۔ مولا کی زرہ صرف سینے کو چھپاتی تھی، کمر کو نہیں، پشت کو نہیں چھپاتی تھی۔ تو مولا علی سے سوال کیا کہ کمر کی جانب سے کیوں نہیں چھپایا جاتا، کیوں نہیں آپ چھپاتے، یہ زرہ کمر کی جانب کیوں نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ میں ہرگز پشت نہیں کرتا، یعنی میں میدان سے فرار نہیں کرتا کہ مجھے ضرورت پڑے کہ میں پشت کی جانب بھی، کمر کی جانب بھی زرہ لگاؤں یا زرہ پہنوں، صرف مولا کی زرہ سینے کی حفاظت کرتی تھی۔ تو جو اس قدر شجاع شخصیت ہو، جو اس قدر بہادر شخصیت ہو کہ کبھی جان فشانی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کبھی رسول کی حفاظت کے لیے اپنی جان فدا کرنے کے لیے آمادہ ہے، کبھی اللہ کے حکم سے رسول کی خاطر، دین اسلام کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آمادہ ہے، وہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، افضلیت رکھتا ہے، سب سے زیادہ اسی کا حق ہے کہ وہ جانشین رسول ہو، سب سے زیادہ اسی کا حق ہے کہ وہ رسول کے بعد امت کی سربراہی کرے، وہی رسول کے بعد امت کی امامت کرے۔ شجاعت کامیاب شخصیت کا ایک اہم عنصر ہے، عزت کی بنیاد ہے، سربلندی کی اساس ہے۔ اگر شجاعت نہ ہو، اگر بہادری نہ ہو، تو وہ شخص اس قابل نہیں کہ اسے امام کہا جائے، وہ شخص اس قابل نہیں کہ وہ امامت کے منصب پر آ جائے۔ بلکہ شجاع شخصیت وہ شخصیت ہے جو قابل تعریف ہے، جو قابل مدح ہے۔ سب سے شجاع شخصیت مولا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ آج روز شہادت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین۔ ہاں عزیزو، آج حسنین یتیم ہو رہے ہیں، آج شہادت کا دن ہے۔ ساسا ابن سوہان کہتے ہیں، جب میں مولا سے ملنے گیا تو طبیب نے منع کیا ہوا تھا ملاقاتوں کو، لیکن چند اصحاب ایسے تھے جو دروازہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو مولا نے فرمایا بیٹا حسن، سب چلے گئے۔ مولا حسن نے فرمایا بابا، چچا ساسا ابن سوہان نہیں جا رہے، میں نے سب کو بھیج دیا لیکن ساسا موجود ہیں، ساسا ابن سوہان موجود ہیں۔ مولا نے فرمایا بلائیے ان کو۔ تو ساسا ابن سوہان کہتے ہیں کہ جب میں نے ملاقات کی تو دیکھا کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سر پر
ایک زرد رومال بندھا ہوا تھا۔ اس زرد رنگ کے رومال میں اور مولا علی کے چہرے میں کوئی فرق نہیں تھا۔ آج کے دن عصر کے وقت وقت عصر مولا علی کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ میرے مولا نے فرمایا، بیٹا حسن، سارے بچوں کو سامنے بٹھاؤ، بچے ہیں، پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، داماد ہیں، دسترخوان بچھا ہوا ہے، افطار ہو رہا ہے، مولا لیٹے ہوئے ہیں، بستر پر ہیں۔ ایک مرتبہ آواز دے کر کہا، بیٹا حسن، مجھے ذرا بٹھاؤ۔ فرمانے لگے، ایک ظرف میں کھانا، ایک کاسے میں پانی لاؤ۔ تو ایک ظرف میں کھانا، ایک کاسے میں پانی سامنے لا کر رکھ دیا گیا۔ طبیب نے نہیں کہا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ کھانا پانی لے لیں۔ اس کے باوجود جب کھانا پانی رکھا تو ایک مرتبہ مولا نے آواز دی، میرا حسین کہاں ہے؟ برابر سے مولا حسین نے فرمایا، بابا میں آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا کر مولا حسین کے دہن مبارک میں دیا، پانی کا کاسہ اٹھا کر مولا حسین کو پانی دیا اور امام حسین کی پیشانی کا بوسہ دے کر کہا، حسین، آپ کی ماں نے وصیت کی تھی کہ میرے حسین کے پانی کھانے کا خیال رکھنا۔ ہاں عزیزو، اجرکم اللہ، ایک وقت ایسا آیا کہ طبیب نے کہا، یا علی، اب آپ کچھ دیر بعد اپنے بچوں سے رخصت ہونے والے ہیں۔ طبیب نے کہا، میرے مولا نے فرمایا، بیٹا حسن، تم سے کچھ وصیتیں ہیں۔ بیٹا، یہ امور امامت تمہارے حوالے، ایک ایک بچے کا خیال رکھنا، ایک ایک بچے کا خیال رکھنا، یہ اس کا امر یہ ہے، اس کا حکم یہ ہے۔ جب ساری وصیتیں کر لیں تو ایک بی بی کے رونے کی آواز آئی۔ فرمایا، ابھی تو میں زندہ ہوں، یہ کون رو رہا ہے؟ تو امام حسن کی آواز آئی، اماں ام البنین رو رہی ہیں، گریہ فرما رہی ہیں۔ تو بی بی ام البنین کو بلایا تو بی بی ام البنین فرماتی ہیں کہ آپ نے سب کے بارے میں احکام جاری کیے لیکن آپ نے عباس کا نام نہیں لیا۔ تو حسین قریب بلایا، نزدیک بلایا اور حضرت عباس کا ہاتھ لیا، امام حسین کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میرے مولا علی نے حضرت عباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دیا، اور کس جانفشانی سے اس ہاتھ نے، اس مولا عباس کے ہاتھ نے کس جانفشانی سے مولا حسین کی مدد کی ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں کو ہی حسین پر قربان کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں، بیٹا تمہارے نانا آ گئے ہیں۔ اور یہ کہہ کر مولا نے آواز دی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مولا حسن نے غسل و کفن و تدفین کا اہتمام کیا، اور جب اب مولا حسن تدفین کے بعد واپس پلٹ رہے ہیں، واپس لوٹ رہے ہیں، تو میرے مولا حسن کو ایک آواز سنائی دی، خرابے سے ایک مسکین ہے، ایک فقیر کے کرانے کی آواز آئی جو تڑپ رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ علی کا بیٹا کسی مجبور کی آواز سنے اور وہاں سے گزر جائے اور مدد نہ کرے؟ ہاں عزیزو، اب میرے مولا حسن آگے بڑھے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک ٹوٹا ہوا گھر ہے، ایک فقیر ہے جو نابینا ہے، تڑپ رہا ہے۔ امام قریب جا کر تشریف فرما ہو گئے، بیٹھ گئے۔ امام نے فرمایا، حل لگا حاجتن، کیا تمہاری کوئی حاجت ہے؟ کہنے لگا، میں بیمار بھی ہوں، میں بھوکا بھی ہوں، لیکن نہ مجھے دوا چاہیے، نہ مجھے غذا چاہیے، میری حاجت بس اتنی ہے، میرا ایک دوست تھا، وہ تین دن سے مجھ سے ملنے نہیں آیا، تم میرے دوست کو ڈھونڈ دو۔ امام حسن نے فرمایا، تمہارے دوست کا نام کیا ہے؟ تمہارے دوست کی کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ کہا، میں تو نابینا ہوں، لیکن میں جب بھی اس سے پوچھتا تھا تو مجھے یہی کہتا تھا کہ فقیر ان جالس فقیرا، مسکین ان جالس مسکینا، فقیر ہوں، فقیر کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، مسکین ہوں، مسکین کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں۔ امام حسن نے فرمایا، کوئی علامت بتاؤ، کوئی نشانی بتاؤ، میں اسے ڈھونڈ کر لاؤں۔ کہنے لگا، اس کا لہجہ آپ کے لہجے کی طرح تھا، جیسے آپ بول رہے ہیں ایسے ہی وہ شخص بولتا تھا۔ میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا، وہ علی ابن ابی طالب تھے اور میں حسن بن علی ان کا فرزند ہوں، اب ہم یتیم ہو گئے ہیں، ابھی میں اپنے بابا کی تدفین کر کر واپس آ رہا ہوں۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ایم انقلبین ینقلبون۔
ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے داروں قیامت کے دن ہیں۔ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، دل ہلاتے ہیں سکن بے والے اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ روزے دار و قیامت کے دن
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 اردوبہشت، 21 رمضان المبارک اور 4 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اکیس رمضان المبارک سن 40 ہجری قمری کو جانشین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائے متقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام شہید ہوئے۔ شہادت سے 2 روز قبل مسجد میں صبح کی نماز کے دوران جب حضرت علی علیہ السلام سجدے کی حالت میں تھے تو ابن ملجم نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار سے آپ کے سر پر وار کیا، اور 21 رمضان المبارک کو آپ علیہ السلام اپنے معبود حقیقی سے جا ملے۔ آپ کا طرز زندگی، آپ کی حکومتی روش اور آپ کے خطبات و کلمات آج کئی صدیاں گزرنے کے بعد بھی عدل و انصاف اور حق و صداقت کی جستجو کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے رہے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے انسان کے لیے اخلاقی فضائل سے آراستہ ہونے کی بہترین راہ تقوی و پرہیزگاری کو قرار دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے لیے وصیت میں اہم ترین اخلاقی مسائل کو نصیحت کے انداز میں بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں اور جس تک میری نصیحت پہنچ رہی ہے تقوی و پرہیزگاری اور اپنے کاموں میں نظم و ضبط قائم کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ یتیموں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کے ساتھ نیکی کرو۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر پڑوسیوں کے بارے میں نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی بھی ورثے میں شریک ہوں گے۔ قرآن سے دوری اختیار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم سے آگے نکل جائیں۔ نماز کو اہمیت دو کہ نماز دین کا ستون ہے۔ 4 مئی 1799 عیسوی کو ٹیپو سلطان شہید ہوئے۔ ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی نے 18ویں صدی کے اوائل میں جنوبی ہندوستان میں ایک بڑی سلطنت قائم کر لی تھی جس کا صدر مقام سرنگا پٹم تھا اور جو سلطنت میسور کے نام سے مشہور تھی۔ ٹیپو سلطان نے انگریزوں سے 2 زبردست لڑائیاں لڑی۔ اگر انگریزوں کو مرہٹوں اور نظام کی امداد نہ ملتی تو ٹیپو سلطان یقیناً انہیں شکست دے دیتے۔ آخری لڑائی میں انگریزوں، مرہٹوں اور نظام نے ٹیپو سلطان کے پایتخت کا محاصرہ کر لیا۔ آخرکار 4 مئی 1799 کو ٹیپو سلطان نے انگریزوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ اکیس رمضان المبارک 1104 ہجری قمری کو لبنان کے معروف عالم اور محدث شیخ حر آملی کا انتقال ہوا۔ وہ 1033 میں پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے 40 سال تک لبنان اور شام کے قابل قدر اساتذہ سے کسب فیض کیا اور ان کے علم سے بہرہ مند ہوئے۔ شیخ حر آملی کچھ عرصے بعد ایران کے شہر مشہد مقدس چلے آئے اور تقریباً 24 سال تک دین کی ترویج، تدریس اور قاضی کے فرائض انجام دیے۔ اس بلند پایا عالم کی تالیفات میں کتاب بسائل شیعہ معروف ترین ہے جو فقہ اور حدیث کی معتبر کتابوں میں شمار ہوتی ہے۔ چار مئی 1958 کو لبنان کے اس وقت کے صدر کمیل شمعون کی حکومت کے خلاف احتجاج اور لبنان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا۔ کمیل شمعون 1952 میں لبنان کے صدر بنے تھے۔ انہوں نے عربوں سے دوری اور مغرب سے قربت کی پالیسی اختیار کی۔ لبنان کے مسلمانوں نے اس پالیسی کے خلاف اپنے شدید غم غصے کا اظہار کیا۔ کمیل شمعون کی پالیسی کے خلاف احتجاج کے نتیجے میں لبنان میں خانہ جنگی کا آغاز ہوا تو شمعون نے امریکہ سے مدد مانگی۔ امریکہ نے اپنے فوجی لبنان میں تعینات کر دیے۔ اگرچہ کچھ ہی عرصے کے بعد لبنان میں خانہ جنگی ختم ہو گئی لیکن کمیل شمعون کو مجبوراً استعفیٰ دینا پڑا۔ امریکی فوجیوں کے انخلا کے بعد فواد شہاب نے لبنان میں صدارت کا عہدہ حاصل کیا۔ چودہ اردویشت 1370 ہجری شمسی کو ایران کے ممتاز ادیب ڈاکٹر احمد طاہری عراقی کا انتقال ہوا۔ انہوں نے فارسی ادب میں بی اے کی ڈگری لینے کے بعد برطانیہ کا رخ کیا جہاں سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی اور دائرۃ المعارف بزرگ اسلامی کے ادارے کے ساتھ اپنے تعاون کا آغاز کیا۔ دور حاضر کے اس عظیم ادیب کی تالیفات میں مشرق وسطی میں چھپائی کا آغاز کے زیر عنوان ان کے مقالے اور احمد پارسا کے رسالہ قدسیہ کی تصحیح اور حاشیہ کا نام خاص طور سے لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ به من شر نفسی، ان النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.